گزارے کیسے زندگی, آؤ علماء سے پوچھ لے. آئے جو مشکل پیش کوئی, آؤ علماء سے پوچھ لے.
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ, الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ, وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ. درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل احادیث کریمہ کے اندر مذکور ہوئے. امیر اہل سنت مدعا ذلہ العلی اپنے رسالے ضیاء درود و سلام, جو کہ درود و سلام کے فضائل پر مشتمل ہے, احادیث کریمہ اس کے اندر نقل کی گئی ہیں. اس کے اندر درود پاک کی فضیلت نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں, نبی کریم علیہ السلام کا ارشاد ہے, جو مجھ پر شب جمعہ اور روز جمعہ 100 بار درود شریف پڑھے, اللہ عز و جل اس کی 100 حاجتیں پوری فرمائے گا, 70 آخرت کی اور 30 دنیا کی. سلسلے میں انشاءاللہ آج نفلی روزوں کے احکام ذکر کیا جائیں گے, ان کے کچھ فضائل بھی بیان کیے جائیں گے. میرے اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ اپنے رسالے کفن کی واپسی کے اندر رجب کے روزوں سے متعلق چند احادیث کریمہ ذکر کرتے ہیں. انشاءاللہ ہم بھی اس کو سنتے ہیں, انشاءاللہ سننے کے بعد ہمیں اس کا جذبہ حاصل ہوگا. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے, رجب کے پہلے دن کا روزہ 3 سال کا کفارہ ہے, اور دوسرے دن کا روزہ 2 سال کا, اور تیسرے دن کا 1 سال کا کفارہ ہے, پھر ہر دن کا روزہ 1 ماہ کا کفارہ ہے. یہاں گناہ کا کفارہ سے مراد یہ ہے کہ یہ روزے گناہ صغیرہ کی معافی کا ذریعہ بن جاتے ہیں, جیسا گزشتہ سلسلوں کے اندر بھی ہم نے اس بات کی وضاحت فرمائی. ایک اور روایت کے اندر ہے کہ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جس نے رجب کا 1 روزہ رکھا تو وہ 1 سال کے روزوں کی طرح ہوگا, جس نے 7 روزے رکھے اس پر جہنم کے 7 دروازے بند کر دیے جائیں گے, جس نے 8 روزے رکھے اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے, جس نے 10 روزے رکھے اللہ عز و جل سے جو کچھ مانگے گا اللہ عز و جل اسے عطا فرمائے گا, اور جس نے 15 روزے رکھے تو آسمان سے ایک منادی ندا یعنی اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے کہ تیرے پچھلے گناہ بخش دیے گئے, بس تو از سر نو عمل شروع کر کہ تیری برائیاں نیکیوں سے بدل دی گئیں, اور جو زائد کرے یعنی اس سے بھی زیادہ روزے رکھے تو اللہ عز و جل اسے زیادہ دے. اور رجب میں نوح علیہ الصلوۃ والسلام کشتی میں سوار ہوئے تو خود بھی روزہ رکھا اور ہمراہیوں کو بھی روزے کا حکم دیا, ان کی کشتی 10 محرم تک 6 ماہ برسر سفر رہی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میٹھے میٹھے اسلام بھائی, آپ نے بالخصوص رجب کے روزوں کے فضائل سنے, اس کے علاوہ بھی مخصوص ایام کے اندر روزے رکھنا اس کی بہت زیادہ فضیلتیں ہیں, جیسا کہ ہم عاشورہ کے روزے رکھتے ہیں, ایام بیت کے روزے رکھتے ہیں, اور بھی جیسے شوال المکرم کے اندر جو 6 روزے رکھے جاتے ہیں, اسی طرح اور بھی روزے ہیں کہ جن کی بالخصوص فضیلت ذکر کی گئی ہے. لیکن اس کے علاوہ بھی پورا سال چند ایام کے علاوہ نفلی روزہ رکھنے کی اجازت ہوتی ہے, اس کے بے شمار فضائل ہیں, برکتیں ہیں. تو نفلی روزہ رکھا جائے تو اس کے بھی فقہی احکام ہوں گے, یہ کب ٹوٹتا ہے, کیسے ٹوٹتا ہے, کب رکھنے کی اجازت نہیں ہے, کب اس کو رکھا جائے گا, اس طرح کے بہت سارے احکام انشاءاللہ آج کے سلسلے کے اندر ہم بیان کریں گے. تو روزے کے اندر جو سب سے پہلی جو ہم عمل کریں گے وہ ہوگی روزے کی نیت. تو رمضان شریف کے اندر جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو اس وقت جو ہے وہ نیت جو ہے, اگر مثال کے طور پر سحری کے وقت نہ کر سکا بعد میں کی تو اس کی روزہ درست ہو جاتا ہے. تو حضور ارشاد فرمائیے کہ کیا نفلی روزے کے اندر بھی اجازت ہے, مثال کے طور پر جو سویا رہ گیا اور اس کو نفلی روزہ رکھنا تھا اور اب وہ فجر کی نماز کے بعد اٹھتا ہے, فجر کے وقت آ چکا ہے لیکن سحری کا وقت ختم ہو چکا ہے, تو اب کیا وہ روزے کی نیت کر سکتا ہے یا صبح صادق سے پہلے پہلے کرنی تھی اس کو؟
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کے سوال کے جواب سے پہلے نوافل کے متعلق، چاہے وہ نوافل ہوں جیسے ہم نوافل کی ادائیگی کرتے ہیں نمازوں میں یا دیگر نوافل پڑھتے ہیں، اسی طرح ہم زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ نفلی صدقہ بھی دیتے ہیں، تو جتنی بھی نفلی عبادتیں ہیں، جیسے آج کا ہمارا موضوع ہے روزوں کے متعلق، نفلی روزوں کے متعلق، تو جتنی بھی ہماری یہ نفلی عبادتیں ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے فائدے کے لیے مشروع کی ہیں. علماء نے جو نفلی عبادت ہے اس کی شرح تعریف یہ بیان فرمائی ہے، زیادۃ عبادت شریعت لنا لا علینا، کہ یہ عبادت کا ایک حصہ ہے اور یہ جو عبادت مشروع کی گئی ہے وہ ہمارے فائدے کے لیے مشروع کی گئی ہے، ہم پر لازم نہیں ہے.
صحیح.
اچھا، ہمارا فائدہ کیسے ہوگا اس عبادت میں؟ ایک بہت ہی پیاری حدیث مبارکہ ہے، حضرت سیدنا حریث بن قبیصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ میں مدینہ منورہ میں حاضر ہوا، پھر وہ فرماتے ہیں فقلت اللہم یسر لی جلیسن صالحا. مدینہ منورہ میں جانے کا ارادہ تھا تو میں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی کہ پروردگار مجھے اچھا ساتھی عطا فرما. تو صحابہ کرام کی یہ بات بھی پتہ چلی کہ سفر میں کہیں جاتے تو یہ دعا کرتے کہ جب میں وہاں پر پہنچوں تو مجھے اچھا ساتھی میسر آئے. پھر فرماتے ہیں کہ جب میں وہاں پہنچا تو میری ملاقات حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی.
سبحان اللہ.
تو میں نے ان کو اپنا ارادہ بھی ذکر کیا کہ جب میں نکلا تھا تو میں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا کی تھی کہ مجھے اچھا ساتھی عطا فرما، میری آپ سے ملاقات ہو گئی. پھر حضرت حریث بن قبیصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کی فحدثنی بحدیث سمعتہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اب آپ مجھے کوئی حدیث مبارکہ سنائیے جو آپ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی ہو، لعل اللہ ان ينفعنی بہ، شاید کہ مجھے کچھ اس سے نفع حاصل ہو. تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ قیامت کے دن بندے کا جب حساب کتاب شروع ہوگا تو سب سے پہلے اس سے نماز کے بارے میں سوال ہوگا. فَإِن صَالُحَتْ قَدْ أَفْلَحَ وَأَنْجَحَ، اگر اس کا نماز کا معاملہ ٹھیک ہوا تو یہ کامیاب و کامران ہو جائے گا.
سبحان اللہ.
وَإِن فَسَدَتْ فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ، اور اگر اس کا نماز کا معاملہ درست نہ ہوا تو یہ خائب و خاسر ہوگا.
استغفر اللہ.
پھر فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَإِن انتقص من فریدته شیء، اور اگر اس نے نماز تو پڑھی تھی، فرض نماز تو اس نے ادا کی تھی، مگر اس میں کچھ کمی باقی رہ گئی تھی تو رب عز و جل فرشتوں سے فرمائے گا انظروا هل عبدي من تطوع، کہ میرا یہ جو بندہ ہے جس کی جو فرض نماز ہے اس میں کمی رہ گئی ہے، تم دیکھو کیا یہ نوافل پڑھا کرتا تھا، کیا اس کے نوافل موجود ہیں. اب جب اس کے نوافل موجود ہوں گے فیکمل بها من تقص من الفریدہ، تو فرض میں جو کمی باقی رہ گئی تھی وہ جو نوافل اس نے ادا کیے ہوں گے فرض کی کمی کو پورا کر دیا جائے گا. پھر فرمایا ثم یکون سائر عملہ کذالک، پھر اس کے جتنے اعمال ہیں سارے اعمال کے ساتھ ایسا ہی کیا جائے گا. مسند امام احمد میں زکوٰۃ کا صراحت کے ساتھ ذکر کیا گیا کہ زکوٰۃ میں بھی ایسا ہی ہوگا، یعنی فرض جو زکوٰۃ تھی اس کے اوپر جو واجب تھی وہ اس کو ادا کرتا رہا، اس میں اگر کوئی کمی رہ گئی، اب یہ نفلی صدقہ کیا کرتا تھا تو نفلی صدقے سے جو اس کی کمی تھی وہ پوری کر دی جائے گی.
سبحان اللہ، سبحان اللہ.
مفتی احمد یا خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ یہاں کمی سے ادا میں کمی مراد نہیں ہے، یعنی کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ اس نے فرض نماز نہیں پڑھی، جیسے فجر کی نماز اس نے نہ پڑھی، اس نے تہجد کی نماز پڑھ لی تو اب یہ تہجد کی نماز اس کی جو فجر کی فرض نماز ہے اس کے قائم مقام ہو جائے گی، ایسا نہیں ہوگا. مراد یہ ہے کہ طریقہ ادا جو تھا وہ ناقص رہ گیا، اس میں کمی رہ گئی،
پڑھی ضرور تھی لیکن اس میں پڑھنے میں کچھ کوتاہی ہو گئی،
اس کو پتہ بھی نہیں چلا کہ مجھ سے کیا کوتاہی ہوئی تھی، علم حاصل کیا، اپنی مکمل کوشش بھی کی، اس کے باوجود جو کمی رہ گئی تھی اب وہ نوافل سے پوری کر دی جائے گی. تو اس سے نوافل کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے، چاہے وہ نفلی صدقہ ہو، چاہے وہ نفلی عبادتیں ہوں، نماز ہو، چاہے وہ نفلی روزہ ہو، کہ جو فرائض ہم پہ لازم ہوئے تھے کل بروز قیامت اگر کوئی کمی بیشی ہو جائے گی تو ان نوافل سے اس کو پورا کر دیا جائے گا. پھر ایک اور فائدہ بھی ہے، وہ اور فائدہ یہ ہے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اپنی کتاب میں لکھا، وہ فائدہ یہ ہے کہ جو شخص نوافل کی ادائیگی کرنے والا ہے، جو نفل روزہ رکھنے والا ہے، نفلی عبادت کرنے والا ہے، نفلی نماز پڑھنے والا ہے اور اسی طرح نفلی صدقہ دینے والا ہے، وہ کبھی فرائض میں کوتاہی نہیں کرے گا
انشاءاللہ،
کیونکہ جس کی اہمیت بظاہر کم ہے جب وہ اس کا خیال رکھتا ہے، اس کی غور و فکر رکھتا ہے، اس کو ترک نہیں کرتا، اس کے ترک کرنے پر اس کو پریشانی ہو جاتی ہے، تو جو فرائض ہیں اس کو یہ
ضرور پورا
ضرور بضرور ادا کرے گا۔ اب وہ جو سوال آپ نے کیا تھا کہ نفلی روزے میں نیت کے حوالے سے، تو نفلی روزے میں اگر کوئی شخص کسی نے ارادہ کیا کہ میں نے روزہ رکھنا ہے، سحری کے وقت میں اٹھ نہ سکا، فجر کی نماز میں آنکھ کھلی، تو جو نفلی روزہ ہے غروب آفتاب سے لے کر، یعنی پچھلے دن غروب آفتاب سے لے کر دوسرے دن زوال کا جو وقت ہوتا ہے، اس وقت تک اس کی نیت کی جا سکتی ہے۔ کوئی بھول گیا، اس نے نیت نہیں کی،
ٹھیک ہے،
اب اس وقت میں یہ نیت کر سکتا ہے، مگر اس میں یہ ضروری ہے کہ جب یہ صبح اٹھا زوال کے ٹائم جب اس نے نیت کی ہے تو یہ یوں نیت کرے گا کہ میں صبح سے روزے سے ہوں اور اس دوران اس نے کچھ کھایا پیا،
یہ الفاظ کہے گا
نہ ہو،
ٹھیک ہے۔
اگر یہ کہے گا کہ میں ابھی سے روزے سے ہوں تو پھر اس کا روزہ نہیں ہو،
ٹھیک ہے۔ اچھا یہ تو ہو گیا نا کہ وقت گزر گیا تھا اور اب نیت کر رہا ہے، تو لیکن جب وقت پر نیت کرے گا تو کیا نیت کرے گا؟ جیسے رمضان میں تو ہم کہتے ہیں کہ وہ ابھی سومی غدن نوائی تم ان شہری رمضان، میں رمضان کے کل کے روزے کی نیت کرتا ہوں، تو نفلی روزوں میں کیا نیت اس کے ذہن میں؟
نفلی روزوں کا بھی یہی طریقہ ہے، رمضان المبارک میں بھی علماء نے دو نیتیں بیان کی،
ٹھیک ہے،
کہ اگر فجر کا وقت شروع نہیں ہوا اس سے پہلے اگر نیت کرتا ہے تو پھر اس طرح سے نیت کرے گا کہ میں کل کے روزے کی نیت کرتا ہوں،
صحیح،
اور اگر وہ شروع ہو چکا ہے تو پھر کہے گا کہ میں آج کے روزے کی نیت کرتا ہوں،
ٹھیک ہے۔
اور جہاں تک مہینے کا تعلق ہے، جب مہینہ تبدیل ہو جائے گا تو پھر من شہری رمضان کی جگہ من شہری رجب کہہ لے گا یا من شہری شعبان کہہ لے گا۔
تو یہ رجب شعبان کہنا ضروری ہے؟
نہیں، ضروری نہیں ہے، اصل میں جو نیت ہے وہ تو دل کے ارادے کا نام ہے، یہ ضروری نہیں ہے الفاظ کی، اگر کوئی ادائیگی کرنا چاہتا ہے تو وہ کر سکتا ہے،
ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ اچھا حضور، کسی نے اب نفلی روزہ رکھ ہی لیا، نیت کر لی، روزہ شروع بھی ہو گیا، لیکن بعد میں اس کا دل کیا کہ رہنے دو، اس کو کوئی کام پڑ گیا یا کسی وجہ سے بھی اس نے جان بوجھ کر روزہ توڑ دیا، اس نے اس کو مکمل نہیں کیا، تو اس کا کیا حکم ہے؟ اس کے اوپر بھی وہ رمضان والے احکام آئیں گے، قضاء کے، کفارے کے، کیا ہوگا اس کے ساتھ؟
یہ بات ذہن میں رہے کہ اگرچہ جو نفلی عبادت ہے وہ ہمارے فائدے کے لیے ہم پر لازم نہیں ہے،
ٹھیک ہے،
مگر اگر کسی نے شروع کر دی تو اب یہ اس پہ لازم ہو جائے گی۔
صحیح،
اب اگر بلا کسی وجہ کے جان بوجھ کر یہ روزہ توڑ دے گا تو اس کا یہ ایسا کرنا ناجائز ہوگا، گناہ بھی ہوگا،
ٹھیک ہے،
اور اس روزے کی قضا کرنی ہوگی، یعنی ایک ہی روزہ رکھنا ہوگا،
کفارہ
وغیرہ نہیں،
جو رمضان کے روزوں میں ہوتا ہے وہ معاملات نہیں ہے۔ اور اگر جان بوجھ کر نہیں توڑا، ویسے ہی کسی وجہ سے ٹوٹ گیا اس کا روزہ، اس کا قصد نہیں تھا لیکن بس مجبوری بن گئی، توڑنا پڑ گیا، یہ ٹوٹ گیا کسی بھی وجہ سے، تو اب کیا حکم ہوگا؟
جان بوجھ کر اگر نہیں توڑے گا تو ایسی صورت میں قضا تو اس پہ پھر بھی لازم ہے،
قضا پھر بھی لازم،
یعنی مثال کے طور پر بڑی احتیاط کے ساتھ وضو کر رہا تھا، بڑی احتیاط سے وضو کرنے کے باوجود حلق میں پانی چلا گیا یا کسی اور وجہ سے روزہ ٹوٹ گیا، اس نے جان بوجھ کر نہیں توڑا، تو ایسی صورت میں قضا تو اس پر لازم ہوگی مگر گناہ گار نہیں ہوگا،
ٹھیک ہے۔ اچھا رمضان شریف کے روزے، کیونکہ اکثر مسلمان اسی کی طرف راغب ہوتے ہیں، اسی کے مسائل زیادہ بیان کیے جاتے ہیں، اور جب رمضان آتا ہے تب ہی روزوں کے مسائل بیان کیے جاتے ہیں، جس طرح ان دنوں میں بہت کم ایسا ہوتا ہے، یا لوگوں کو اگر پڑھنے کا دین ہے تو وہ بھی رمضان ہی کے ایام میں یا اس سے تھوڑا سا پہلے روزوں کے مسائل پڑھیں گے، زیادہ اسی طرح ہوتا ہے، تو اب ان کے حوالے سے کہ اگر بھولے سے کھا پی لے رمضان کے روزے کے اندر تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا، اس کا روزہ بچ جاتا ہے، اس کا حکم، تو کیا یہ نفلی روزوں میں بھی ایسا ہی ہے کہ بھولے سے کھا لیا پی لیا؟
نفلی روزوں میں بھی ایسا ہی ہے کہ اگر بھولے سے کھائے پیے گا،
ٹھیک ہے،
تو اس صورت میں تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا،
ٹھیک ہے، اس کا روزہ باقی رہے گا۔
جو صورت میں نے بیان کی تھی، جیسے کوئی شخص جو ہے وہ وضو کر رہا تھا، اس کو اپنا روزہ دار ہونا یاد بھی تھا، یاد ہونے کے باوجود اس نے احتیاط بھی کی، اس کے باوجود اس کو اچھو لگ گیا یا کچھ اس طرح کا مسئلہ ہوا، پانی نیچے چلا گیا، تو روزہ اس صورت میں اس کا ٹوٹ جائے گا،
ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ کچھ کالز بھی ہمارے پاس موجود ہیں، ان کالز کو ہم اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں، یہ ہمیں کال سنائیے۔
محمد احمد اتاری، اصطفی آباد، رائیونڈ سیئر کر رہا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ جو رمضان المبارک کے سابقہ یعنی پچھلے روزے چھوٹے ہوئے ہیں، دو، چار، پانچ، دس، یہ جتنے بھی ہیں، تو ابھی جو نفلی روزے جیسے رجب کے ہیں وہ رکھ رہے ہیں، تو کیا رجب کے روزے کے ساتھ اس پچھلے روزے کی بھی نیت کر سکتے ہیں؟ تو اس میں اس روزے کا ثواب بھی مل جائے گا اور پچھلا بھی ادا ہو جائے گا،
جی انشاءاللہ، عرض کرتے ہیں۔ ایک اور کال سنائیے۔
میرا مفتی صاحب کے بارگاہ میں عرض ہے کہ میں نے جمعے کے دن نفلی روزہ رکھا تھا تو طبیعت خراب ہو گئی، سر میں سخت درد تھا اور جمعے کی نماز بھی پڑھنی تھی، تقریباً 2 کا ٹائم تھا، تو میں نے یہ روزہ توڑ دیا اور اس کے بعد میں نے دوسرے دن یہ روزہ قضا کر کے رکھا. کیا میرے اوپر کفارہ ہوگا یا یہ میں نے جو روزہ رکھا وہ صحیح ہو گیا؟
جی انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. روزے سے متعلق سوالات ہیں. احمد بھائی، محمد احمد بھائی مصطفیٰ آباد سے، رائیونڈ شہر جو پاکستان کا، اس سے سوال کر رہے ہیں کہ پچھلے رمضان کے کچھ روزے ٹوٹ گئے تھے، اب وہ رجب شریف کے روزے رکھ رہے ہیں، فضائل الحمدللہ بہت زیادہ ہیں، تو کیا ان نفلی روزوں کے ساتھ ساتھ رجب ہی کے روزے رکھ رہے ہیں تو کیا اس قضاء کی نیت کر لے کہ بھائی آج نفل روزہ رکھتا ہوں ساتھ ہی میرا وہ قضاء بھی ہو جائے، تو کیا اس طرح کر سکتے ہیں؟
نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا.
ٹھیک ہے،
ایک ہی روزے کی نیت کر سکتا ہے، یا یہ نفلی روزے کی نیت کرے گا یا قضا روزے کی نیت کرے گا. اور بہتر بھی یہی ہے اور لازم بھی یہی ہے کہ جو فرض سر پر پہلے سے موجود ہے اس کو ادا کیا جائے.
ٹھیک ہے،
پہلے جو فرض ان کے سر پہ موجود ہے جن کی قضا لازم ہے پہلے وہ روزے رکھ لیے جائیں.
پہلے وہ رکھیں گے، بعد میں پھر یہ نفل رکھیں گے.
نفلی روزہ رکھیں.
گناہ گار تو نہیں ہوں گے؟ مثال کے طور پر قضا نہیں کر رہا اور نفلی روزے رکھے جا رہے ہیں، نفلی کے
گناہ تو نہیں ہوگا، مگر اس کے سر پر وہ جو فرض ہے وہ باقی رہے گا. انسان کی زندگی کا کچھ پتہ نہیں ہے، یہ تو جو نوافل ہیں وہ تو اس پہ لازم نہیں ہے.
ٹھیک ہے،
اگر رکھ لے گا اس کو ثواب ملے گا، نہ رکھے گا تو کوئی گناہ نہیں ہے.
صحیح،
مگر وہ جو روزہ اس کا ٹوٹ گیا تھا، چھوٹ گیا تھا کسی بھی وجہ سے، وہ تو اس پہ لازم تھا رکھنا،
اس کا گناہ الگ ہے. وہ جو پہلے سے چلا رہا ہے، جو قضا کیا اس نے، تاخیر کر رہا ہے،
تو اب اس کو رکھنا ضروری ہے.
ٹھیک، جزاک اللہ. اچھا، دوسرا سوال یہ کہ جمعے کے دن انہوں نے روزہ رکھا، نفلی روزہ تھا، اور جمعے کی نماز کا جب وقت آیا تو طبیعت خراب ہوگی، یعنی زوال کا وقت گزر چکا تھا، اور لیکن اگلے دن انہوں نے رکھ لیا، تو کیا کوئی کفارہ بھی ان کو ادا کرنا ہوگا؟
نہیں، صورت میں کفارہ تو کوئی نہیں ہے. اگر واقعتاً ایسی طبیعت ناساز ہو گئی تھی کہ اب روزہ کمپلیٹ کرنا ممکن نہیں رہا ان کے لیے، تو ایسی صورت میں انہوں نے روزہ کھول دیا، دوسرے دن انہوں نے رکھ لیا، تو یہ درست ہے.
ٹھیک،
کفارہ وغیرہ لازم،
کفارہ وغیرہ نفل میں کوئی صورت نہیں کفارے کی.
جی، کفارہ لازم،
بالکل کفارہ لازم نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا، کسی کے پاس کام کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، اور پتہ ہے کہ وہاں جا کر ایک وزن اٹھانا ہے یا بہت مشکل کام ہے، مشقت والا کام ہے، تو کیا اب ایسی صورت کے اندر جو اپنے جو بھی مالک ہے، جو بھی دکان کا مالک ہے، جہاں بھی کام کرتے ہیں، کیا اس کی اجازت لینا ضروری ہے یا اپنی مرضی ہے؟
اگر تو یہ معلوم ہے کہ میں کام کروں گا، میرے کام میں کسی طرح کی کوئی کوتاہی نہیں ہوگی، میں کام مکمل جیسے عام طور پہ کرتا ہوں ویسے ہی روزہ رکھ کے بھی کر لوں گا، تو پھر تو اجازت کی حاجت نہیں.
ٹھیک ہے.
ہاں، اگر اس کو معلوم ہے کہ معمول عام طور پہ جو کام کیا جاتا ہے، نارملی جو کام کیا جاتا ہے، اس طرح سے میں کام نہیں کر سکوں گا روزہ رکھنے کے بعد، تو پھر اپنے سیٹ سے یا جس کے پاس بھی کام کرتا ہے اس سے اجازت طلب کر لے.
صحیح.
کیونکہ کام میں کوتاہی واقعہ ہوگی، تو سامنے والے نے جو اس کو اپنے پاس جس کام کے لیے رکھا ہوا تھا وہ کام یہ صحیح طرح سے کر نہیں سکے گا. ہاں، اگر اس کی اجازت اس کو مل گئی تو پھر ایسی صورت میں رکھ سکتا ہے. اب کام میں کوتاہی بھی ہوگی تو کوئی پرابلم نہیں،
اس کو کوئی حرج نہیں ہے.
جی
ٹھیک ہے، جزاک اللہ. اچھا، نفلی روزہ رکھنا ہے اور رمضان شریف میں بڑا الحمدللہ ذوق ہوتا ہے، لوگ سحری کرتے ہیں، سحری کے لیے اہتمام کرتے ہیں، لیکن عام دنوں میں اس کا اہتمام نہیں ہو پاتا نا، کیونکہ گھر میں مثال کے طور پر ایک نے روزہ رکھنا ہے، بقیہ تو سوئے ہوئے ہیں، تو کیا اب سحری نہیں کرتا، یہ کمپرومائز کر لیتا ہے، رات دیر سے کھانا کھاتا ہے، تو کیا بغیر سحری کے نفلی روزہ ہو جائے گا؟
بغیر سحری کے نفلی روزہ بھی ہو جاتا ہے، فرض روزہ بھی ہو جاتا ہے، مگر چونکہ سحری کرنا سنت ہے تو سحری نہیں کرے گا تو سنت سے محروم رہے گا، روزہ بہرحال ہو جائے گا.
ٹھیک ہے، روزہ ہو جائے گا، مکمل ہو جائے گا انشاءاللہ. اچھا، قضا روزے آپ نے پہلے بھی اس کا جواب ارشاد فرمایا تھا کہ اگر روزے قضا ہیں پہلے سے جو ہے وہ اس کے اوپر بہت سارے روزے باقی ہیں، تو کیا ایسی صورت کے اندر جو ہے وہ قضا روزے ہوتے ہوئے نفلی روزہ رکھنے کی اجازت مل جائے گی اس کو دوبارہ، اس کا کچھ ارشاد فرمایا؟
ہاں، پہلے یہ سوال بھی پوچھا گیا تھا.
جی جی.
تو ظاہر ہے اس کا طریقہ کار یہی ہے جیسے پہلے بھی بتایا، جیسے کسی شخص پر فرض نماز لازم ہے تو اس کے بارے میں علماء نے فرمایا کہ جو اس کی قضا پہلے فرض نمازیں موجود ہیں پہلے وہ نمازیں ادا کرے پھر یہ نفلی عبادت کرے. روزوں کے بارے میں بھی ایسا ہی ہے کہ پہلے اپنے قضا روزے رکھے پھر اپنے یہ جو نفلی روزے ہیں یہ رکھے، کیونکہ نفلی عبادت جو ہے یہ معلق رہتی ہے جب تک فرائض ادا کر نہیں کر لیے جاتے.
ٹھیک،
تو پہلے وہ کرے، زندگی موت کا کچھ پتہ نہیں ہے، اگر یہ اس کو چھوڑ دے گا، نوافل پڑتا رہے گا تو وہ فرض اس کے سر پر رہ جائے گا،
وہ فرض اس کے اوپر باقی رہیں گے. تو اس کو چاہیے کہ وہ پہلے اپنے قضا روزے مکمل کریں. یہ معاملہ نمازوں کے اندر بھی ہے،
نمازوں میں
جب وہ نفل نماز پڑھے یا اس طرح کے معاملات کرے تو وہ اس کو کرے. اچھا، قضا روزے جب رکھنے ہیں نفل سے ہٹ کر. اب قضا رمضان شریف کے بھی ہوتے ہیں اور یہ نفل کی بھی قضا ہے, کوئی نفل توڑ دیا یا اس کی بھی قضا ہے, تو اب اس میں کوئی ترتیب رکھنا لازم ہے کہ پہلے رمضان والے قضا کرے گا اور پھر نوافل کرے گا, یا پہلے پہلے نوافل کی قضا کر لے پھر رمضان کی کرے, کیا ہوگا یہ؟
دیکھیں, اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے کہ وہ فرض روزہ تھا جو اس نے نفلی روزہ رکھ کر توڑ دیا, اب یہ واجب کے حکم میں آ گیا, تو کوشش یہی کرے کہ پہلے فرائض کی ادائیگی کرے, جو فرائض چھوٹ گئے تھے ان کی قضا کرے, پھر جو نفلی روزہ رکھا تھا وہ ٹوٹ گیا پھر اس کی قضا کرے.
ٹھیک ہے, یعنی ترتیب لازم تو پھر بھی نہیں,
لازم تو پھر بھی,
لیکن عقل کا تقاضا بھی ہے اور بہتر بھی ہے
کہ عقل کا تقاضا یہی ہے کہ
فرض جو چیز ٹوٹ گئی تھی وہ اس کو کرے. اچھا, یہ نفلی روزے تو چلیں پورا سال میں مختلف ایام ہیں, اب نوافل کے مخصوص ایام بھی ہیں نا, جیسے شش شوال کے جو روزے ہوتے ہیں, ایام بید کے روزے ہوتے ہیں, محرم الحرام کے, عاشورہ کے روزے, یہ سارے نفلی روزے ہیں, تو کیا ان دنوں میں یہی رکھے جا سکتے ہیں کہ ان دنوں میں بھی قضا کرنے کی اجازت ہے؟
نہیں, ان دنوں میں بھی قضا کرنے کی اجازت ہے اور ان دنوں میں بھی قضا کرنا ہی بہتر ہے.
اگر کسی پر
عام دنوں میں, عمومی طور پر ایسا ہوتا ہے کہ عام دنوں میں روزے لوگ نہیں رکھتے ہیں,
ٹھیک ہے,
جب یہ خاص ایام آتے ہیں تو گھروں میں بھی روزوں کا اہتمام ہوتا ہے, یہ آرام سے اس کو سحری بھی مل جائے گی, اس کو افطاری بھی مل جائے گی, تو ایسی صورت میں اس کو یہ چاہیے, شش عید کے روزے ہیں یا ایام بید کے روزے ہیں یا عید کا روزہ رکھنے کا ارادہ ہے,
ٹھیک ہے,
تو ایسی صورت میں یہ اپنے پچھلے روزے پہلے پورے کریں,
پچھلے روزے پہلے پورے کرے اور اس کے بعد جو ہے نفلی روزے رکھے, پھر اس کو اجازت ملے گی.
جو نفلی روزہ ہے چاہے فرض روزہ ہے,
ٹھیک ہے,
اس کے توڑنے کی, جب جب توڑنے کی اجازت ہوتی ہے تو اس کی کافی زیادہ صورتیں ہیں.
صحیح,
تو اس میں یہاں ہمارا جو ہے وہ دارالفتاء اہل سنت کے سلسلے میں مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہمارے جو مدنی چینل کے ناظرین ہیں ان کو تھوڑی سی آگاہی حاصل ہو جائے. اب اگر کسی کے ساتھ کوئی مسئلہ درپیش ہوتا ہے تو ایسی صورت میں اس کو ہم یہی مشورہ دیں گے کہ وہ مفتیان کرام سے رابطہ کرے,
ٹھیک ہے,
اور اپنی حالت, کیفیت جو بھی ہے وہ اس کو بیان کرے, اور اس کے بعد پھر وہ معلوم کر لے کہ اب میں توڑ سکتا ہوں یا نہیں توڑ سکتا. باقی جہاں تک دوسری صورت ہے کہ وہ رمضان المبارک کا روزہ ہو یا نفلی روزہ ہو, ان کی اہمیت اپنی جگہ پہ ہے, جیسے میں نے شروع میں ہی اس کو بیان کیا تھا
الحمدللہ
کہ جو شخص جو ہے وہ نفلی روزہ رکھنے والا ہے, نفلی روزہ جو ہے وہ ہمارے لیے فائدہ مند ہی ہے, کل بروز قیامت اگر رمضان المبارک کے جو روزے ہیں ان میں اگر کوئی کمی بیشی ہوگی تو یہ نفلی روزہ جو ہے وہ اس کو پورا کرے گا,
ٹھیک ہے.
تو اس حوالے سے یہ تو ضروری وضاحت ہے کہ ایسی صورت میں اگر کسی بھی طرح کا کوئی بھی مسئلہ ہو, جیسے وہ مہمان والی صورت مفتی امجد علی اعظم علیہ الرحمٰ نے اس کو ذکر کیا ہے بارش, تو وہ تو اپنی جگہ پر ہے,
ٹھیک ہے.
باقی یہ ہے کہ اس نوعیت کو تو دیکھ ہی لیا جائے گا.
صحیح,
جیسے بالخصوص ایک دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کے اندر عاشقان رسول روزہ رکھتے ہی ہیں, اب ایک اسلام بھائی دوسرے کے پاس گیا ہے اور عمومی طور پر جو ہے اس کو پتہ ہی ہے, اب وہ بتا بھی دے گا تو کوئی اتنا زیادہ مسئلہ نہیں ہوگا. پھر عوام الناس بھی واقعتاً ایسا ہی ہے, یہ حقیقت بات ہے, روزوں سے محبت کرتی ہے, اگر آپ اس کو بتا دیں گے کہ یہ میرا روزہ ہے تو ناگواری محسوس نہیں ہوتی. مگر بعض اوقات ایسی صورت بھی پیدا ہو جاتی ہے کہ جس کی وجہ سے ہم کسی کے گھر پہ مہمان گئے, اب سامنے والا ٹھیک انتظام کر کے بیٹھا ہوا ہے, ہم نے اس کو کہہ دیا تھا کہ میں آپ سے ملنے کے لیے آ رہا ہوں,
صحیح,
اب اس نے جلدی جلدی اہتمام کر لیا, انتظام بھی کر لیا, اب اگر ہم اس کو جا کر بتاتے ہیں کہ روزہ ہے تو بعض اوقات سامنے والا وہ کہے گا ہاں ٹھیک ہے, اچھی بات ہے آپ کا روزہ ہے, مگر ہو سکتا ہے اس کے دل میں آئے کہ میں نے اتنا انتظام کیا تھا, سب کچھ تھا. تو جو بھی کیفیت ہو اس کو مد نظر رکھ لیا جائے,
ٹھیک ہے,
اس کو مد نظر رکھتے ہوئے پھر جو ہے وہ اس کو دیکھ لیا جائے کہ اگر کوئی ناگواری والی صورت درپیش ہو جاتی ہے تو ایسی صورت میں جو ہے وہ مسلمان کا دل رکھنے کے لیے اس کو اجازت ہوگی کہ یہ روزہ توڑ لے, بعد میں رکھ لے, اور اگر ایسی کیفیت نہیں ہے تو پھر ٹھیک ہے اس کو بتا دے کہ میرا روزہ ہے,
ٹھیک ہے, روزے کے اوپر قائم رہے, روزہ مکمل کرے. لیکن اب توڑنے کی صورت ہے, جیسا کہ مفتی صاحب نے میرے ارشاد فرمایا کہ اگر صورت پڑھ ہی جائے, کوئی بھی وجہ درپیش ہو, تو خود فیصلہ نہ کریں کہ اب چلو روزہ توڑ ہی دیتے ہیں, بلکہ اس کے حوالے سے مفتی صاحب سے رابطہ کریں, کسی عالم سے رابطہ کریں. کچھ کالز ہمارے پاس موجود ہیں, ان کا ہم شامل سلسلہ کرتے ہیں. یہ کال سنائیے.
میں رضا ساری پلہار شہر سے عرض کر رہا ہوں. حضور میرا سوال یہ ہے کہ روزہ کھولنا ہو یا روزہ بند کرنا ہو, اس کے لیے اذان کا انتظار کرتے ہیں, ایسا کرنا جیسا
روزہ کھولنا ہو یا بند کرنا ہو, یعنی سحری اور افطار دونوں, تو کیا اذان مدار ہے؟ اس پر بہت دفعہ الحمدللہ کلام ہوئے, نئے سائل ہیں, تو کیا اذان کے اعتبار سے اس کو رکھا کھولا جائے گا, کیا کیا جائے؟
اذان کا دار و مدار نہیں ہے,
ٹھیک ہے,
چاہے ہم نے اپنی سحری کا اختتام کرنا ہے, چاہے ہم نے روزہ افطار کرنا ہے,
ٹھیک ہے,
تو اذان پر دار و مدار نہیں ہے,
صحیح,
یہ ایک مخصوص وقت ہے, جب ہم اس وقت کو چیک کریں گے اگر وہ وقت ہو گیا ہے تو اب ہم کھانا پینا سحری میں چھوڑ دینا ہے جو صبح صادق کا وقت ہے.
صحیح.
اور اسی طرح جو افطار ہے اس میں بھی اذان کا اعتبار نہیں ہے. اب کوئی شخص اذان پہلے دے دیتا ہے تو ظاہر ہے اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا. تو وقت کو دیکھنا ہوتا ہے. وقت کے لیے الحمدللہ عزوجل نمازوں کا جو نقشہ ہے جو اوقات کا نقشہ ہے وہ موجود ہے. اسی کو مد نظر رکھیں, اسی کے مطابق سحری کریں اور اسی کے مطابق افطاری کریں.
ٹھیک ہے. اور یہاں پر ایک اور مدنی التجا پیش کرتا جاؤں کہ نمازوں کے جو اوقات کے نقشے ہوتے ہیں لوگ عموماً سمجھتے کہ یہ مسجد میں ہی ہونے چاہیے. تو مسجد میں ہونا تو ضروری ہے, مسجد کے اندر تو چونکہ اس کا حاجت پڑتی ہی ہے, لیکن یہ ہمارے گھروں کے اندر بھی ہونے چاہیے. کیونکہ نمازیں پڑھنا جیسے مردوں پر فرض ہے ایسی عورتوں پر بھی فرض ہے. بعض اوقات مرد بھی مسجد میں کسی وجہ سے نہیں جا سکتے, تاخیر ہو جاتی ہے. تو اب نماز کا وقت معلوم کرنے کا یہی ذریعہ ہے کہ ہم اس نقشے کی مدد حاصل کریں. پھر سحری کا وقت ہے رمضان شریف کے اندر, تو سحری کے وقت جیسے ہی ختم ہوتا ہے تو اذانیں ہو جاتی ہیں, ہمیں وقت معلوم ہو جاتا ہے, یا اور بھی ذرائع سے ہمیں وقت کے اختتام کا پتہ چل جاتا ہے. اب جیسے اب رجب کے روزے رکھ رہے ہیں یا شعبان کے روزے رکھ رہے ہیں تو اس کا جاننا مشکل ہوتا ہے کہ وقت ختم ہوا یا نہیں ہوا. تو یہ جو نمازوں کے اوقات کا نقشہ ہے یہ ہمارے گھروں کے اندر موجود ہونا چاہیے. الحمدللہ عزوجل پہلے بھی ہم نے ذکر کیا دعوت اسلامی کی مجلس توقیر کہ جس کے تحت یہ نقشے بنائے جاتے ہیں, نمازوں کے اوقات بیان کیے جاتے ہیں, الحمدللہ اس کے زیر اہتمام کئی شہروں کے نقشہ جات جو ہے وہ بن کر شائع بھی ہو چکے ہیں. ان شہروں کے مکتبۃ المدینہ پر دستیاب بھی ہیں, لیکن بہت سارے شہر ہیں, ہزاروں شہر ہیں, دیہات ہیں کہ جہاں کے نقشے ابھی تک چھپے نہیں ہیں, بن نہیں پائے. تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ الحمدللہ مجلس توقیت نے دعوت اسلامی کی ایک دوسری مجلس, مجلس آئی ٹی کے تعاون کے ساتھ الحمدللہ ایک اپلیکیشن تیار کی ہے جو ہمارے کمپیوٹر میں بھی چل سکتی ہے, ہمارے اینڈرائڈ موبائلز کے اندر بھی چل سکتی ہے, دیگر موبائلز کے اندر بھی چلتی ہے. تو اس کے ذریعے آپ جو ہے, اس کی سی ڈی بھی غالباً مکتبۃ المدینہ پر دستیاب ہے, اس کے ذریعے آپ جو ہے وہ اپنے شہر, اپنے علاقے, اپنے گاؤں, جہاں جہاں بھی آپ موجود ہیں وہاں کے نمازوں کے اوقات معلوم کر سکتے ہیں. آج کل موبائل کا دور ہے, کم و بیش لوگوں کے پاس موبائل موجود ہوتے ہیں. تو اس ایپلیکیشن کو ڈاؤن لوڈ کر لیجیے. آپ سفر میں ہوں, آپ کسی بھی حالت میں ہوں, کہیں بھی موجود ہوں, انشاءاللہ اس سافٹ ویئر کے ذریعے, اپلیکیشن کے ذریعے ہمیں نمازوں کے اوقات پتہ چل جائیں گے. اب زوال کا وقت ہے, زوال کے وقت کے بارے میں بہت سارے مسائل اس سے متعلق ہوتے ہیں, اور کئی مسائل میں زوال کے وقت کا تذکرہ آتا ہے. آج بھی آیا نیت کے حوالے سے. اب زوال کا وقت جو ہے عام طور پر جو سنتے آئے ہیں بچپن سے بھی 12 بجے ہوتا ہے, کسی علاقے والے 11 بجے کہہ رہے ہوتے ہیں, تو مختلف اوقات بیان کر رہے ہوتے ہیں. حالانکہ ایسا نہیں, زوال کا وقت بھی تبدیل ہوتا رہتا ہے, یہ ایک طرح کا نہیں رہتا, ہر شہر کا مختلف ہوتا ہے, اور ہر شہر کے اندر اس کا جو ڈیوریشن ہوتی ہے, دورانیہ ہوتا ہے, یہ بھی مختلف ہوتا ہے. تو اب وہ کس شہر میں کیسا ہے, کتنا ہے, کب سے کب تک ہوگا, یہ آپ کو ہماری یہ اپلیکیشن, ہمارا یہ سافٹ ویئر انشاءاللہ عزوجل یہ بتا دے گا کہ آپ کے شہر, آپ کے علاقے میں, آپ کے گاؤں میں, چھوٹے چھوٹے دیہات, آپ جہاں پر بھی موجود ہیں, کم و بیش 27 لاکھ مقامات کے تو اس کے اندر وہ اوقات ڈال لیے گئے. اس کے علاوہ بھی اگر آپ کا شہر, گاؤں, دنیا میں کہیں بھی موجود ہیں, اس کا وقت اگر اپلیکیشن میں موجود نہیں ہے تو آپ وہاں کا عرض بلد اور طول بلد ڈال دیں اس جگہ کا جو بھی ہے, تو وہ اس کے بعد انشاءاللہ اس خاص مقام کا بھی آپ کو یہ وقت بتائے گی اپلیکیشن. تو اس کو ضرور ضرور حاصل کیجیے. انشاءاللہ آپ کو نماز کے اوقات کی حفاظت کرنے کا اس اپلیکیشن کے ذریعے, سافٹ ویئر کے ذریعے انشاءاللہ عزوجل موقع ملے گا. اس کی اپڈیٹس ہوتی رہتی ہیں, جب آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیں گے تو اس کی معلومات بھی آپ کو حاصل ہو جائیں گی. مزید چند ایک کال اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں, یہ کال سنائیے.
میرا نام محمد وسیم ہے. میرا سوال ہے, سلسلہ جو یہ ابھی چلنا ہے اس میں, کہ جنازے کو کتنی دیر رکھ سکتے ہیں اور برف خانے میں رکھ سکتے ہیں یا نہیں؟
جی جنازے کے متعلق جی ایک اور کال سنائیے.
میرا نام محمد شاہد ہے, شہوپورے تو پنجاب شہوپورے تو بول رہے ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ جی کوئی غیر مسلم اگر فوت ہو جائے تو اتھے انا للہ و انا الیہ راجعون کہنا چاہیے کہ نہیں چاہیے؟
جی ایک اور کال سنائیے.
صاحب سے ایک سوال عرض ہے کہ آج کل بارہا لوگ باجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے عرس کے موقع پر کچھ گھروں میں اس قسم کا اہتمام کیا جاتا ہے کہ ایک نیاز کی دیگ بنائی جاتی ہے اور اس دیگ کے اوپر کچھ پھول رکھے جاتے ہیں اور پھول کے ساتھ پان کا ٹکڑا رکھا جاتا ہے, اور کچھ لوگ آتے ہیں دعا کے غرض سے. اس دیگ کو پکڑ کر دعا مانگتے ہیں اور کہا ہی جاتا ہے کہ جس دعا مانگنے کے دوران جس کی دیگ گھوم جائے تو اس کی دعا مقبول ہے اور کئی لوگوں کی نہیں بھی گھومتی اور یہ بدعت بڑی تیزی سے جو ہے وہ لوگوں کے اندر صلاحیت کرتی جا رہی ہے اور پھیلتی جا رہی ہے تو برائے کرم مفتی صاحب اس کے بارے میں ارشاد فرمائیے کہ اس کا حقیقت سے کیا تعلق ہے.
جی عرض کرتے ہیں حضور, آخری سوال کا جواب پہلے دے دیں. خواجہ صاحب کا عرس ہے الحمدللہ عزوجل, کثیر مسلمان آپ کی نیاز کرتے ہیں تو نیاز کا ایک طریقہ یہ بتایا کہ نیاز کی دیکھ تیار کر کے اس پہ پھول رکھے جاتے ہیں اور کچھ لوگ اس کو دعا کی غرض سے اٹھاتے ہیں, دعا مانگتے ہو گھوم جاتی ہے, کیا ہے یہ اس طرح کی چیزوں
کہ نیاز پکانے میں بھی حرج نہیں ہے.
ٹھیک ہے,
پھول اگر رکھے جاتے ہیں تو اس میں بھی حرج نہیں ہے.
صحیح,
مگر یہ جو آخری صورت ہے تو یہ تو لوگوں کے توہمات میں سے ہے.
صحیح,
کہ جو شخص آ کر دعا کرے گا اگر دیگ گھوم جائے گی تو اس کی دعا قبول ہوگی, اگر دیگ نہیں گھومے گی تو اس کی دعا قبول نہیں ہوگی, تو یہ بالکل درست طریقہ کار نہیں ہے. شریعت مطہرہ میں اس کی کوئی اصل نہیں ہے کہ وہ دیگ گھومے گی, جس کی دیگ گھوم جائے گی اس کی دعا قبول ہوگی, جس کی دیگ نہیں گھومے گی اس کی دعا قبول نہیں ہوگی. یہ طریقہ کار غلط ہے, اس سے رکنا چاہیے.
اچھا, یہ پھول جو ہے پھول رکھنے کا فائدہ تو کوئی نہیں ہے, اسراف نہیں کہلائے گا کہ گرم پھول
خوشبو والی کو صورت ہے, خوبصورتی کے لیے رکھ دیتے ہیں, خوشبو وغیرہ کی کو صورت ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں.
اچھا, رکھ سکتے ہیں. شاہد بھائی ہم سے پوچھ رہے ہیں کہ اگر غیر مسلم کا انتقال ہو جائے تو کیا انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ سکتے ہیں؟
یہ صرف مسلم کے انتقال پر ہی کہا جائے گا,
اسی وقت کہا جائے گا, اس کے علاوہ اجازت نہیں ہے. پہلا سوال ہم سے جو پوچھا گیا بذریعہ کال کہ جنازہ یعنی کسی میت کا کسی انسان کا انتقال ہو جائے تو اب اس کی جو میت ہے اس کو کب تک رکھ سکتے ہیں, کتنی تاخیر کر سکتے ہیں, کیا سرد خانے میں رکھا جا سکتا ہے, رشتہ داروں کے انتظار میں کئی کئی دن لگ جاتے ہیں بعض اوقات, اس کا حکم کیا؟
دیکھیں, احادیث طیبہ میں اس بات کی ترغیب ارشاد فرمائی گئی ہے کہ جب کسی شخص کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کے غسل میں, کفن میں, اس کو دفنانے میں جلدی کی جائے.
ٹھیک ہے,
جتنا جلدی ممکن ہو سکے یہ سارے کے سارے افعال کر لینے چاہیے, اس میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے, اور بالخصوص اس وقت کہ جب میت کے بدن کا پھولنے کا پھٹنے کا اس طرح کا اندیشہ ہو تو پھر تو انتظار کرنا انتہائی برا ہے.
صحیح صحیح.
پھر دوسری بات یہ کہ سرد خانے میں رکھا جاتا ہے, اب سرد خانے میں عمومی طور پر جو ٹیمپریچر ہوتا ہے وہ بہت زیادہ ہوتا
بہت
ہے
زیادہ.
جو ہمارے اسلامی بھائی مجلس تجہیز و تکفین سے جن کا تعلق ہے انہوں نے بتایا کہ جب سرد خانے سے میت کو نکالا جاتا ہے تو ہم اس کو ہلکا سا بھی موو نہیں کر سکتے, اتنی وہ سخت باڈی اس کی ہو گئی ہوتی ہے, تو ظاہر ہے اس سے اس کو تکلیف ہوگی. اگر کوئی عام آدمی سرد خانے میں جائے گا اور اتنی دیر وہاں پہ جا کے رکے گا تو اس کو بھی تکلیف ہوگی, تو جس چیز سے زندہ کو تکلیف ہوتی ہے اس چیز سے مردہ کو بھی تکلیف
صحیح
ہوتی
صحیح
ہے. لہذا ہرگز اس طرح کا عمل نہیں کرنا چاہیے, جتنی جلدی ممکن ہو سکے دفنا دینا چاہیے,
اس کی تاخیر کرنے کی اجازت نہیں ہے. اس سوال کے جواب میں ہماری ایک اور مجلس کا بھی مفتی صاحب نے ذکر فرمایا, مجلس تجہیز و تکفین, یعنی کسی کے انتقال ہو جائے تو اس کے جو کفن دفن اور اس کے جو معاملات ہیں اس کو تجہیز و تکفین کہا جاتا ہے, دفن کرنے والے, اس کے لیے بھی الحمدللہ عزوجل دعوت اسلامی کی ایک بہت ہی پیاری مجلس موجود ہے کہ جو مختلف شہروں میں اس کے الحمدللہ مبلغین موجود ہیں, اسلامی بھائی موجود ہیں, کسی کا انتقال ہو جائے تو وہ پورا اہتمام کرتے ہیں, غسل کے معاملات, اس کے کفن وغیرہ دینے کے معاملات, اس کے بعد تدفین کے حوالے سے الحمدللہ رہنمائی کی جاتی ہے, مدد کی جاتی ہے. تو الحمدللہ اگر کسی کو ضرورت ہو تو آپ اپنے علاقے کے دعوت اسلامی کے ذمہ دار سے رابطہ کیجئے, انشاءاللہ وہ آپ کو اس مجلس کے اسلامی بھائیوں سے انشاءاللہ رابطہ کروا دیں گے, ملوا دیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
گزارے کیسے زندگی, آؤ علماء سے پوچھ لے, آئے جو مشکل پیش کوئی, آؤ علماء سے پوچھ لیں.